तो हम बात कर रहे थे असबियत पे, और असबियत हदीस के हवाले से नंबर आठवां है, आठवीं हदीस है, और इसका हदीस का जो मतन है, टेक्स्ट है, वो ये कि मन काना फी कल्बही हब्बतुम मिन खर्दल मिन असबियतिन, कि जिसके कल्ब में भी एक राई के दाने के बराबर भी असबियत पाई जाएगी, बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअ अराबिल जाहिलिया, अल्लाह उसको क़यामत के दिन उठाएगा अय्याम जाहिलियत के अरबों या बद्दुओं के साथ। यह हदीस है, ठीक है। पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी तो असबियत की तारीफ़ पे बात की थी कि असबियत क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, जिसमें अगर आपको याद हो कि पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने जिस नुकसान को सामने लाए थे हम, वो ये कि वैल्यूज़, इलाही वैल्यूज़ को असबियत ख़राब कर देती है, कि जितनी भी इलाही और खुदाई अकदार हैं वो सब की सब हक और हक्कानियत और सच्चाई पर बेस करती हैं, और हर वो चीज़ जो इस फाउंडेशन को डिस्प्लेस कर दे या इस फाउंडेशन को ख़राब कर दे, अपनी जगह से हटा दे, तो उसके नतीजे में इलाही वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और अल्टीमेटली उसकी जगह जहालत और नादानी का दौर दौरा हो जाता है, तारीकी का। यानी कि ये एक जो बहुत असबियत के हवाले से, कि जब लोग हक और सच्चाई को छोड़कर और किस बुनियाद पर फैसले करना शुरू हो जाएं, ग्रुप्स की बुनियाद पर फैसले करना शुरू हो जाएं, अपने और गैरों और इन तमाम चीज़ों को, और अपनी कौम और कबीला और नस्ल और हम मज़हब, इवन हम मज़हब, इन बुनियादों पर। तो ये मेनली एक बात थी, और जो हदीस थी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, कि उसमें बयान हो रहा था कि आपने फरमाया कि खुदा क़यामत में छः ग्रोहों को छः चीज़ों की वजह से अज़ाब करेगा, कि अरबों को असबियत की वजह से, सरमायादारों और उमरा को तकब्बुर की वजह से, इन्हें सरमायादार से मुराद के जिनके पास जायदाद है, माल है, उमरा को, उमरा यानी जो साहिबान हुकूमत हैं, ज़ुल्म सितम की वजह से, फुकाहा को, उलमा को, हसद की बिना पर, ताजिरों को खयानत, और बद्दुओं को और आम इंसान को उनकी नादानी की वजह से। यानी कि जब एक ये बात है कि एक जिसे हम आम शख्स कहते हैं, उसने किस बात को प्रेफर किया कि मैं जाहिल रहूं, मैं बेवकूफ़ रहूं, उसने अपनी ज़िंदगी में इस बात की एफर्ट ही नहीं की कि मैं अपनी नादानी को, अपनी लाइल्मी को इल्म से तब्दील करूं, इल्म मारिफत की तरफ जाऊं, तो इस बात पर भी अजाब होगा और उसको सज़ा मिलेगी कि तुमने अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश क्यों नहीं की। और यानी कि ये खुदा की बारगाह में कोई वैलिड उज़र नहीं है कि एक इंसान क़यामत में जाके कहे कि मैं तो जानता नहीं था और मुझे तो पता नहीं था और मैं तो बिल्कुल जाहिल ज़िंदगी गुजार के आ गया। तो ये वाली बात खुदा की नज़र में काबिल कबूल नहीं है, तो उनको अपनी नादानी की वजह से अजाब करेगा। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हुए यानी कि कुछ इबारतें हैं जो बहुत अच्छी इसमें, तो मैं पढ़ने ज़्यादा चाहता हूँ। जिस रिवायत पर हम रुके थे लास्ट टाइम, वो ये था कि सिर्फ एक असबियत है जिसे खुदा जन्नत में जाने की इजाज़त देगा, और वो असबियत है जनाब हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की रसूल खुदा के लिए, कि जब आपने रसूल खुदा के हवाले से, यानी कि उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया था तो ज़ाहिरन असबियत में कबूल किया था, कि आपने देखा कि रसूल खुदा के साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी की है लोगों ने, तो आपने फरमाया कि मैं आज मुसलमान होता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहम्मद के साथ कौन ये सलूक करता है। तो इस ज़ाहिरन इस असबियत, लेकिन ये नहीं कि आपका ईमान और जनाब हमज़ा का ईमान खाली ऐसे ही था, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول خدا کبھی ان کی شہادت پر ان کو سید و شہداء کا لقب نہیں دیتے احد میں, احد کی شہادت کے بعد. تو فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ایمان ایک خدائی نور ہے, اور اللہ کی طرف سے وہ غیبی تحفہ ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں مخلصین بارگاہ اور مخصوصان محفل انس کو مرحمت فرمایا ہے. ٹھیک ہے, ایمان. اور اس میں دیکھیں ایک بات بہت ذہن میں رکھیے گا, بڑی بہت اہم بات ہے یہ کہ ہم خاص طور سے آج کل کے دور میں, اور میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا لیکن آج کل میڈیا کے دور میں یہ سب باتیں ذرا زیادہ سامنے آ جاتی ہیں, کہ کوئی صاحب بڑے فخر سے سینہ تان کے آ جاتے ہیں کہ میں بائی برتھ مسلم تھا اور میں نے اب اسلام چھوڑ دیا, میں اتنے عرصے تک مسلمان رہنے کے بعد اب میں نے فلاں مذہب قبول کر لیا. میں اس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہوں, اور اس کو وہ لوگ بہت دوسرے لوگ جو ہیں بڑے اس کو اجاگر کر کے لاتے ہیں سامنے کے, دیکھیں یہ اسلام سے نکل گئے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا. یہ سب چیزیں, یہ امام خمینی کے اسی جملے سے استفادہ کرتے ہوئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ اصول ہے, بہت قیمتی اصول ہے. اگر ایمان واقعاً ایمان ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بندے کو نظام خدا نے قبول کیا ہے, اور انسان اسلام نہیں چھوڑتا ہے, اسلام انسان کو نکال کے باہر کر دیتا ہے اس کی نالائقی کی وجہ سے. یہ تم نہیں ہو جو اسلام چھوڑ کے جا رہے ہو, بلکہ کیونکہ تم میں وہ لیاقت اور سعادت نہیں ملی اس لیے اسلام نے تم کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ ایمان جو یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان خدا کا وہ غیبی تحفہ ہے, وہ نور ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو ایک اس میں قابلیت, ایک صلاحیت, لیاقت اور سب سے بڑھ کر خلوص اور طہارت پاتا ہے تو اس نور کو اس بندے کے سینے میں روشن کرتا ہے. یہ خلعت ہے, یعنی ایک لباس فاخرہ ہے کہ جسے انسان کا نفس اوڑھتا ہے, ایک پوشاک ہے نفس کی جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے سورہ حجرات کی آیت بھی ہے ان دا اینڈ کہ یمنون علیک ان اسلموا, کہ یہ آتے ہیں یہ بدو یا ان کے لوگ جو عمرا ہیں عرب پیغمبر, یمنون علیک, یہ تمہارے پاس آ کے منیت جتاتے ہیں, احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. مجھ پر کیا کہ بات کر رہے ہو کہ ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا, ہم نے آپ کے دین کے لیے اپنے پیسے دے دیے, میں نے ایک احسان کہ اب آپ ہمارے احسان کو قبول کریں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ یہ اللہ کا تم پر منیت اور احسان ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کی ہدایت عطا کی ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم صادقین میں سے ہو. تو ایمان کی ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ وہ انسان جو سچا ہو اپنے ذات میں, جھوٹا, فریبی, دو نمبر, اسے ایمان کا چھلکا تو مل جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن ایمان کا نور کبھی نصیب نہیں ہوتا. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ بڑا اہم اور قیمتی نقطہ ہے اور جس پر ہمیں اپنے آپ کو مسلسل پرکھتے رہنا چاہیے کہ ہم جو ہیں خالی ظاہری, زبانی, لفظی ایمان کی حد تک ہیں یا واقعاً ایمان کا نور ہے سینے میں. اور پچھلی دفعہ بھی جیسے میں وہاں کریگ ایونٹ کے اس میں بھی بیان کر رہا تھا کہ اس کی علامات ہیں, یعنی اس کی علامات میں سے جو ہے وہ ایک سوز و گداز و گریہ اور محبت, اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی علامتیں ہیں کہ جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہیں ایمان کی وجہ سے, نور ایمان کی وجہ سے. کہ عرفا وغیرہ کے اندر جو ہیں یہ تمام باتیں بہت زیادہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں اس طریقے سے. اور پھر ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, کہ اللہ آسمانوں اور غیب زمین کے غیب کا عالم ہے اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس پر بابصیرت ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تحفہ الہی ہے, ایمان نور ہے جو اللہ سچوں کے اور پاکیزہ انسانوں کے دلوں میں روشن کرتا ہے. تو اگر انسان کسی بھی ایسی خصلت کو اپنا لے, نعوذ باللہ, کہ جو حق حقیقت اور سچائی کو پامال کر دے اور جہالت اور نادانی کو قبول کر لے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایمان کا نور دل سے رخصت ہو جائے گا یا ایمان کا نور خاموش ہو جائے گا قلب میں, وجود قلبی میں. اگر دل کے آئینے میں خود خواہی, اقربا پرستی اور جاہلیت جیسی عصبیت کا زنگ لگ جائے, جاہلیت جیسی عصبیت کا زنگ لگ جائے, تو اس میں نور ایمان کا جلوہ دکھائی نہیں دیا جائے گا. اور یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ جو مطلب ائمہ علیہ السلام سے آئی ہے, اور خاص طور سے امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جس میں آپ نے وجود انسانی کو آئینے سے تعبیر کیا. یہ اصطلاح بھی بزرگان, علماء, عرفا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, آئینے والی, یعنی انسان کا وجود, انسان کا قلب مثل آئینہ. کیونکہ یعنی ابھی جو ہم نے ایمان کے حوالے سے بات کی, اس میں مہم ترین بات یہ ہے کہ انسان نہ ایمان پیدا کرتا ہے, یعنی ایمان کا کریٹ کرنا, جنریٹ کرنا, پروڈیوس کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ ایمان خدائی تحفہ ہے, نور ہے جو انسان کے دل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, جھلکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہم ترین بات ہے کہ ہم کوئی بھی اچھائی ہم از خود نہیں پیدا کرتے, بلکہ اچھائی سب کی سب کہاں پر ہے؟ خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھائی انسان کے وجود میں ریفلیکٹ ہوتی ہے, اگر انسان کا وجود اس کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہے. اور اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کا ایک اور بھی جملے جو ہیں, یعنی کہ ایک اور بھی نظریہ جو معصومین علیہ السلام بہت وضاحت کے ساتھ آتا ہے, مجھے وہ یاد نہیں ہے لیکن میں نے اس کو سنا تھا, کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے جب جناب سلمان فارسی کی رحلت ہوئی تھی, سلمان فارسی کی رحلت ہوئی تھی, تو اس وقت آپ نے کچھ اشعار, دو تین اشعار جو تھے وہ اپنی انگلی سے ان کی قبر پہ لکھے تھے مٹی پر, اور اس کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ یہ سلمان, یعنی یہ جو بھی جا رہے ہیں, انسان جاتا ہے خود سے کچھ نہیں لے کے جاتا, صرف کریم اور مہربان کی محبت اور عنایت کے سہارے پہ جاتا ہے یہاں سے. یعنی کہ سلمان جیسے شخص, سلمان من اہل البیت. تو یہ بھی یعنی معصومین علیہ السلام جو ہے نا اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے عمل پر یا اپنے ایمان پر تکیہ کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گیا, جس کے دماغ میں یہ خناس طاری ہو گیا کہ میں کچھ کرتا ہوں یا میں اپنا نامہ عمل لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے جتنے بھی مطلب اعلیٰ معیار کے افراد ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کو اس بنیاد پر نہیں کہتے کہ یہ میرا زاد راہ ہے. اس نظریے کو بھی سمجھیے گا, یہ بہت ڈفرینٹ نظریہ ہے. میں ایمان اور عمل صالح پر محنت اس لیے کرتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں, نہ کہ یہ میرا کوئی بینک بیلنس یا اکاؤنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں خدا سے جا کے کچھ خرید و فروخت کروں گا. یعنی ان کی نظر میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ میں اگر خدا کی بارگاہ میں بحیثیت عبد مقبول ہو گیا تو معاملہ صحیح ہے, تمام چیزیں صحیح ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ والی بات نہیں ہو سکی تو پھر انسان کا کوئی مقام یا معیار جو ہے وہ اس کے لیے نہیں. تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا زنگ لگ جائے دل کے آئینے میں, کون سا زنگ لگ جائے؟ خود خواہی کا, اقربا پرستی کا اور جاہلیت والی عصبیت کا. تو اس زنگ کی وجہ سے دل میں نور ایمان کا جلوہ نہیں نظر آئے گا اور نہ دل پروردگار کی خلوت گاہ بن سکے گا. اور خلوت گاہ کا جو لفظ ہے, یہ بھی امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں ایک اس کے اندر موجود ہے, لیکن وہ بہت بہت اعلیٰ معیار کے افراد کی بات ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ فی ازمان الفترات, یعنی ان زمانوں میں کہ جب نبی ظاہراً موجود نہیں ہوتے ہیں, ان زمانوں میں کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم, جن کی فکر کے رستوں سے اللہ ان سے مناجات کرتا ہے اور ان کی ذات عقول کے ذریعے سے خدا ان سے کلام کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر انبیاء نہیں ہیں, یعنی یہ ان زمانوں میں یہ وہ افراد ہوتے ہیں, پائے جاتے ہیں کہ جن زمانوں میں انبیاء نہیں ہیں. ازمان الفترات فے تیرے, یعنی یہ وہ دور ہے کہ جس میں نبی موجود نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے درمیان تقریباً 540 سال کا عرصہ, کہ اس زمانے میں اس دور میں کوئی ظاہراً پیغمبر نہیں تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اول حواریین اور وہ سب تھے, لیکن بظاہر وہ پیغمبران نہیں تھے. تو اس زمانے کی بات, ہاں آج کے دور میں بھی کہ جس میں ظاہراً انبیاء نہیں. تو یعنی کہ انسان کے لیے اصل بات کیا ہے کہ انسان کا قلب خدا کی خلوت گاہ بن جائے. خلوت گاہ کا مطلب کہ یعنی کہ جیسے ہم جب بات کرتے ہیں تخلیے کی بات کرتے ہیں, تو تخلیہ اور خلوت گاہ یعنی فار واٹ, اس لیے ہوتی ہے نا کہ اس جگہ پر خلوت گاہ, ہم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم بغیر کسی ڈسٹربنس کے اپنی پسندیدہ شخصیت سے کمیونیکیٹ کریں اور ہم کلام ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بادشاہوں کے اور اس میں تخلیہ اور خلوت گاہ اور یہ تمام الفاظ کس اس پہ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ مقام کہ جہاں سے آپ ہر غیر کو ہٹا دیں اور صرف جس سے بات کرنا ہے اس سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے, اور اسی سے شاید وہ خلت اور خلیل اور وہ تمام جو لفظ ہیں, کہ خلیل بھی اس انسان کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ خالی دوست خدا, بلکہ وہ دوست کہ جس کے ساتھ آپ اپنے رازوں کو شیئر کرتے ہیں, اتنا قریبی دوست وہ خلیل, صاحب خلت. تو دل پروردگار کی خلوت گاہ نہیں بن سکے گا. تو صرف اسی شخص کا دل جلوہ گاہ ایمان و معرفت ہو سکتا ہے جو قواعد دینی کا پابند ہو, قوان عقلی کا اسیر ہو اور عقل و شرع کے ساتھ حرکت کرنے والا ہو, اور کسی قسم کا اخلاقی عادات و اطوار اور زندگی کے مسائل اس کو ڈرا نہ سکیں اور صراط مستقیم سے بھٹکا نہ سکیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو بار بار ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن اخلاق ہی تذکر, یعنی دہرانے والی بات ہے. اخلاق اور تہذیب کے جو مضامین ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو, آپ کبھی بھی غور فرمائیے گا ایک چیز پر کہ زیادہ تر افراد دین کی بات اپنے دنیاوی کمفرٹ زون میں بیٹھ کے کرتے ہیں. زیادہ تر افراد کے لیے دین اور دینداری اور مکالمات اور جتنی چیزیں ہیں وہ کہاں سے بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں؟ اپنے آرام سے گھر میں, یعنی کہ دنیا کی نعمتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو, اور اس کے بعد بیٹھ کے ہم اپنی لذت اور اس کے مزوں کے لیے جو ہے نا ہم یہ سب باتیں کریں. اور یہ اس قسم کی چیز, قرآن کریم کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دین از اکول ٹو अमल इन मैदान जिंदगी, ये जो पूरा जिंदगी का निज़ाम हमने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी तरबियत के लिए, इस मैदान में आओ, आगे निकलो, इसके मसाइल का मुकाबला करो और अपनी खुदादाद सलाहियत, कुव्वत, इलाही तरबियत के ज़रिए से इस पर काबू पाओ, इसको शिकस्त दो, ठीक है, और पॉजिटिव जो है नतायज जनरेट करो। ये बिल्कुल कुरान करीम का सादा और साफ पैगाम है कि इसमें यह नहीं है कि मैं एक जगह एक गोशे में बैठ जाऊं, एक कोने में बैठ जाऊं और बस बातें करना शुरू कर दूं और बस तकरीरें करूं और लोगों को खूब अच्छी अच्छी मतलब जाहिरन बातें बताऊं, और नहीं। और यही वो चीज़ है कि जैसे हमारे दौर में जो चंद उलमा हैं उन्होंने इसी बात को पॉइंट आउट कराया कि उलमा का काम यह ही नहीं, यानी अंबिया ये वाली चीज़ें थोड़ी करते थे खाली कि एक जगह बैठ गए और बस बता रहे हैं या तबलीगात कर रहे हैं। तो इसीलिए यानी जो बात ये कह रहे हैं, मैं इस जुमले को फिर पढ़ देता हूँ कि जो कुछ भी, जो इंसान भी नूर ईमान को हासिल करना चाहता है, अपने दिल को जलवागाह ईमान व मारिफत बनाना चाहता है, उसके लिए लाजमी है कि वो दीनी कवानीन का पाबंद हो। अक्ल जिस चीज़ का हुक्म करती हो उसकी खिलाफ वर्जी ना करे, अक्ल व शरा के साथ हरकत करे और जिंदगी के मसाइल उसके कैरेक्टर को ख़राब ना कर पाए। यानी जिंदगी में 10 किस्म के मसाइल आते हैं, 10 किस्म की परेशानियां आती हैं, अगर उनमें से किसी चीज की वजह से भी इंसान के कैरेक्टर में खराबी पैदा हो गई तो वो इंसान भी हकीकतन यानी कि अहले दीन और अहले दयानत नहीं है इसके बगैर। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि यानी जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं छोटी सी कि कुरान करीम की आयत है कि वला तकरबुल फवाहिश मा वहरा मिन्हा वमा बतन, कि और फोहश और बेहयाई के करीब भी मत जाओ चाहे जाहिर में हो या बातिन में। वला तकरबु माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यतीम के माल के करीब मत जाओ मगर सिर्फ उस तरीके से कि जो अहसन यानी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वे हो। इसका क्या मतलब है? इन जैसे ये दो हैं, ला तकरबू करीब भी मत जाओ, आप प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब समझेंगे इन दो बातों का? यानी घर में बैठ जाए कि ला तकरबुल फवाहिश, कि अगर हमें लगे कि हाँ भाई मिसाल के तौर पर माशरे में या बाहर फवाहिश हैं या कहीं हमें कोई यतीम नज़र आ रहा है तो करीब भी मत जाएं यतीम के। यानी आप इस बात को समझ रहे हैं, ला तकरबू का मतलब ये नहीं है कि जाके कोने में बैठ जाओ, बल्कि ला तकरबू का मतलब ये है कि इस काम को करो लेकिन ना फोहशा को अपने नज़दीक आने दो और ना यतीम के हवाले से किसी ज्यादती के करीब जाओ। यानी इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी यतीम और बेसरपरस लोग हैं सबको शयातीन के हवाले करके और अपने घर में बैठ जाओ कि जी अल्लाह ने तो कह ला तक़रबू मौलल यतीम। बात समझ में आ रही है कि फिर इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी इन्हें किसी भी बेसरपरस्त की, जैसे मैंने अर्ज किया था ना, यतीम खाली बेपिदर के इंसान को नहीं कहते हैं। और कई दफ़ा मैंने ये हदीस आपको सुनाई थी कि यतीमान आले मोहम्मद, यतीमान आले मोहम्मद कौन है? जो ज़ाहिरन शिया हैं लेकिन मारिफ अहले बैत से महरूम हैं। तो हमने फरमाया यतीमान आले मोहम्मद की सरपरस्ती करने वाला हमसे सबसे करीब आइम्मा अलैहिम सलाम। यतीम की लेकिन वही बात है कि अगर एक इंसान ज़ाहिरन अहले बैत के मारिफ बताए और फिर उसके बाद उनसे ये भी तवक्को रखे कि उनको एक्सप्लॉइट भी करे, उनसे अपने मतालिब भी निकाले, तो वो इस आयत पे आ रहे हैं, वला तकरबु मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, कि यतीम के माल को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यानी ये अल्लाह ने इजाज़त दी है कि यतीम के माल में से अगर तुम ज़रूरतमंद हो, अगर तुम फ़कीर हो, تو اس کفالت کے اس میں اتنا لے سکتے ہو کہ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے ایک اجرت کے طور پہ بس. لیکن ایک ذرہ برابر بھی اس میں کسی زیادتی کا عنصر نہیں شامل ہے. تو آپ اس بات کا سمجھ رہے ہیں کہ لا تقربو, لا تقربو کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ جاؤ, فرار کر جاؤ, کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب شیطان صفت انسانوں کے حوالے کر دو. کیونکہ جب اچھے لوگ گیپس کریئٹ کریں گے تو اس گیپ کو کون فل کرے گا؟ جب انسان اور انسانیت اور معاشرے میں سے اچھے لوگ نکل جائیں گے کہ جی ہم تو کسی بھی برائی میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم کسی برائی سے متاثر نہیں ہونا چاہتے, تو سارے کے ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں جائیں گی پھر؟ تو یہ جو بات ہے نا, یعنی کہ قرآن کریم کا اور جو دین کا پیغام ہے وہ 100% کیا ہے, عملی ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے, ہم میں سے ہر ایک کا یہی امتحان ہے کہ ہم اس میدان زندگی کے امتحان میں وارد ہونے کے بعد کیا نتیجہ برآمد کرتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے. جی
جی
تو آپ کو مل تو رہا ہے, خمس کا پیسہ نہیں مل رہا. یعنی دین نے ان تمام لوگوں کی کفالت کے لیے انتظام نہیں کیا گیا. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اس طریقے سے بات کرتے سنا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ یہ کم از کم ایک جملہ بولیں کہ میں اس قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنا مال خرچ کر کے 20 سال مجھے پڑھایا. مطلب وہ جو بھی اگر بیٹھتا ہے وہ قوم کو نالائق ہی قرار دے کے اترتا ہے. اسی نالائق قوم نے کیا تو پیسہ ہے نا, یہ جو اتنے ہزاروں لاکھوں علماء بن رہے ہیں, مجتہدین بن رہے ہیں, اگر یہ چیز ہٹ جائے تو پھر اتنا آسان تو نہیں ہے اس نظام کو چلانا.
نہیں لیکن وہ چیز مطلب میرا پوائنٹ آف ویو وہ چیز تو ہمارے فرائض میں سے وہ
تو یہی تو فریضہ. جب فرائض کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ قابل تشکر نہیں ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ ان سے کہیں جی آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کیا تھا, جائیے خدا حافظ, یہ تو آپ کا فریضہ تھا, آپ شکریہ کس بات کا مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ تو اسی شخص کو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنا زیب دیتا ہے جو حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہو, حقیقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو, اپنے مقاصد کو چاہے وہ کتنے ہی بلند و برتر کیوں نہ ہو اپنے ولی نعمت کے مقاصد میں فنا کر دیتا ہو, اور اپنے ارادے کو مولا حقیقی کے ارادے پر فدا کر دیتا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان کو دین کس بات کی تعلیم دیتا ہے, انسان کے لیے دین کس بات کی تربیت کرتا ہے کہ جتنے بھی میرے مقاصد ہیں یا جتنے بھی میرے ارادے ہیں وہ سب کے سب کس مقصد کے سامنے فنا ہیں؟ اللہ کے مقصد کے سامنے, یعنی کہ دین کے مقصد کے سامنے. اور اسی وجہ سے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر مسلمان اور مومن ہیں تو کس بات کے پابند ہیں, کس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دینے کے پابند ہیں؟ نمائندہ خدا کو, حجت خدا کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ حجت خدا کو جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں ناٹ ایز اے پرسنالٹی بلکہ اس کے نمائندے کے طور پر, رسول ہی, آمنو برسول ہی وتعزروہ وتوقروہ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کو عزت دو, اس کو وقار دو. ٹھیک, تو یہ شخص, یعنی کہ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے اور یہ ہمارے یہاں بے انتہا یہ چیز ایبسنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں گے کہ فقط اور فقط حقائق کو کے سامنے سر جھکائیں اور حقیقت کو سربلند کریں, تو اس کے لیے آپ کو انہیں حقیقت کو پانے کے لیے پوری ایفرٹ اور محنت کرنا پڑے گی یا نہیں؟ زندگی میں اپنے آپ کو کمٹ کرنا پڑے گا یا نہیں کہ صرف حق کو مانوں گا اور جو حق نہیں ہے اس کو قبول نہیں کروں گا؟ اسی جگہ پر ہم 99% فیل ہیں. یعنی اگر ہم اس بات کو تجزیہ کرنا شروع کریں اور ہم سمجھیں کہ ہم حساب کے میدان میں, اور ہم اس بات کا حساب دینا شروع کریں کہ میرا ایمان یا میرا بلیف سسٹم کیا ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 99% جو ہے نا وہ بنیاد حقیقت نہیں ہے, کہ وہ مطلب خاندان سے آ رہا ہے یا سوسائٹی سے آ رہا ہے یا معاشرے سے آ رہا ہے یا کسی پرسنالٹی کے امپریشن سے آ رہا ہے. حقیقت نہیں ہے اس کی بنیاد, حق اور حقیقت. تو یہ خود ایک بڑا مشکل معاملہ ہے, مرحلہ ہے, اور اسی لیے اس معیار کے افراد جو ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں, بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, بہت مختصر افراد ہوتے ہیں. یعنی کہ خود رسول پاک بھی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اس معیار کے افراد صرف انگلیوں پر گننے کی تعداد کے برابر ہی بنے تھے حضور کی زندگی میں بھی. اور شاید جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ کربلا میں معصوم کے حوالے سے, کہ ایک وقت میں ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم کہ اتنے اعلیٰ معیار کے افراد جو ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں. تو یہ انسان حقیقتاً اس قابل ہے کہ خدا اسے نور ایمان عطا کرے. تو ایسے شخص کے لیے جہالت اور عصبیت کے پردے اس کی آنکھوں کا حجاب نہیں بن سکتے. اظہار حقیقت اور کلمہ حق کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنے تمام تعلقات اور روابط کو پیروں کے نیچے رکھ سکتا ہے. اپنے ولی نعمت کی بارگاہ میں تمام عادتوں اور قرابتوں کو قربان کر سکتا ہے. اور اگر اسلامی اور جاہلی عصبیت میں ٹکراؤ ہو جائے تو اسلامی عصبیت اور حق خواہی کو مقدم کرنے کی جرات رکھتا ہے. بات واضح ہو رہی کہ یہ چیزیں, یعنی کہ اگر ہم عصبیت کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں تو معاملات کہاں کہاں سے آ کے ہمیں لائف میں ٹریپ کر لیتے ہیں. کہ ایون اگر میں اپنے خاندان کی بنیاد پر ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں, فیصلہ کر رہا ہوں, وہ بھی ایونچولی عصبیت ہے. اور یہ عصبیت کہاں پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی؟ یہ عصبیت کس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی؟ جب دین تقاضا کرے گا آگے آؤ یا قربانی پیش کرو, تو پھر یہ تمام کی تمام عصبیتیں جو ہیں اس کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی. حقائق کی معرفت رکھنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام تعصبات, روابط, تعلقات ایک عارضی اور زائل ہونے والی چیز ہے, جس پہ ہم نے پچھلے دنوں بہت ایفرٹ کی اس ٹاپک کو اجاگر کرنے کی, کہ جتنے بھی تعلقات ہیں یا جتنے بھی گروپس ہیں, جتنے بھی دنیاوی اٹیچمنٹس ہیں, یہ سب ٹیمپرری ہیں اور پیریشبل ہے. یعنی نہ اس میں کوئی پائیداری ہے نہ اس میں کوئی بقا ہے. صرف خالق و مخلوق کے درمیان کا رابطہ اور اس سلسلے میں تعصب ایک حقیقی, اصلی اور غیر قابل زوال امر ہے. یعنی زندگی میں صرف ایک رشتہ ہے جو باقی اور پائیدار رہنے والا ہے, اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ عبد و معبود کا, خالق و مخلوق کا, بس. اور اگر باقی تمام رشتے اس سے ڈیفائن ہوتے ہیں تو خیر اور خوب ہے, اور اگر اس سے ہٹ کے ڈیفائن ہوتے ہیں تو وہ انسان کے لیے اذیت اور تکلیف اور زوال اور فنا اور پریشانی. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں کہ اس کو آپ کو یاد ہے میں نے اتنی پریزنٹیشن بنائی تھی, اتنی آیتیں, وہ سب اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس ٹریپ میں زندگی میں نہیں پھنسنا ہے. کیا کیونکہ اگر انسان اس جنجال کے اندر اپنی زندگی گزارے تو جب وہ موقع آتا ہے کہ لا محالہ یہ تمام چیزوں سے انسان کو الگ کیا جاتا ہے، پھر وہ وقت بہت تکلیف دہ ہو جائے گا. کیونکہ آدمی اگر پوری زندگی اپنی اپنے دل کو کسی چیز سے باندھ کے رکھتا ہے، مرتے وقت تھوڑی کٹ جائے گی اتنے آرام سے. تو یعنی کہ جب بھی انسان کو ہوش آئے یا جب بھی انسان فیل کرے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو پلان مائی ایگزٹ فرام ہیئر فرام دس ورلڈ، تو وہ سب سے پہلے کس بات پر محنت کرنا شروع کرے؟ تعلقات منقطع کرنے پہ نہیں، اپنے تمام تعلقات کو اللہ سے تعلق کے تابع کرنے کے اوپر محنت کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو چاہوں، اولاد کو چاہوں خدا کی وجہ سے چاہوں، گھر کے اندر کوئی وہ رکھوں خدا کی وجہ سے رکھوں، یعنی کہ اس میں ہمیشہ آپ پر احکامات خداوندی کو اوپر رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر اولاد کسی غلط کام کی فرمائش کر رہی ہے تو اچھا بیٹا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، پھر یہ سب نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی؟ اس بارے میں ایک بڑا، یعنی قرآنی ایک بڑا زبردست وہ ہے، ایک رشا، یعنی ایک بنیاد اور ایک اصل ہے. ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کل حسب و نصب منقطع یوم القیامۃ الا حسبی و نصبی، ہر حسب و نصب قیامت میں منقطع ہو جائے گا، کٹ آف ہو جائے گا. قطع کہتے ہیں نا کٹ آف ہو جانا، جیسے آپ ایک ڈور ہے اس کو کاٹ دیں، یہ ادھر ہو جائے وہ ادھر ہو جائے. تو ہر حسب و نصب، کیونکہ حسب و نصب ریلیشن شپ ہے، ٹائنگ دا ناٹ ود ایچ ادر، یہ حسب و نصب ہے، یہ منقطع ہو جائے گی قیامت میں سوائے میرے حسب و نصب کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی رسول خدا کے حوالے سے جو خود خدا گواہی دے رہا ہے قرآن کریم میں کہ رسول خدا کون سی شخصیت ہے. ان صلاتی، صلات کے لفظ جو ہیں وہ خالی نماز نہیں ہے، صلات یعنی میری تمام ریلیشن شپس، اٹیچمنٹس. ان صلاتی و نسکی، یعنی کہ جن جن بنیادوں پر میں عبادت کرتا ہوں، عبادت کے ارکان. و محیائی، اور میری زندگی. و مماتی، اور میری موت. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. تو ایسے انسان کے جتنے بھی حسب اور نصب اور تعلقات ہیں وہ سب کس بنیاد پر بنے اور بنیں گے؟ صرف اور صرف للہ بنیں گے، تو اس کے کٹ آف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس بارے میں قرآن کریم نے ایک بڑا مزیدار اسپیکٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر دو مرتبہ تشریف لے گئے نا، یعنی قرآن کریم نے ان کے طور پر، کوہ طور کا لفظ بار بار نکلتا ہے لیکن طور کا مطلب پہاڑ، طور سینا شاید، کہ جب وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے ہیں تو دو مرتبہ، ایک ان دا بگننگ ذکر کیا ہے قرآن نے، ایک ان دا اینڈ ذکر کیا ہے. یعنی اینڈ کا مطلب ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، ابتدا میں وہ ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو ابتدا ہے. اور اس کے بعد جب فرعون کا کام ختم ہو گیا، تمام چیزیں ختم ہو گئیں، تو دوبارہ باقاعدہ خدا کے ساتھ، یعنی 40 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو قوم سے الگ کیا، عبادت کی، 40 روزے رکھے. اور وہ 40 دن کون سے ہیں؟ پہلی ذیقات سے 10 ذی الحج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چلہ ہے، پہلی ذیقات سے 10 ذی الحج کی تاریخ ہے. اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے تھے، اور جہاں پر، یعنی کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں رویت الہی نصیب ہوئی اور ایک لحاظ سے وہ اپنی معراج تک پہنچے. ان دونوں میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈفرینس ہے. پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں طور پر اور جب وہ آگ دیکھ کے گئے، اس وقت ان کو ہدایت دے گی فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار کے آؤ، انک بالوادی المقدس طوا، اپنے نعلے کو فخلع، خلع کہتے ہیں جدا کرنے کو، جیسے خلع، خلع یعنی جدا کرو، اپنی نعلے، اپنی نعل کو، جوتی کو اپنے سے جدا کر کے آؤ. لیکن جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت یہ جملہ نہیں ہے فخلع نعلیک. نعل یعنی جوتی ایک استعارہ ممکن ہے کہ انسان کے تعلقات کیا ہوتے ہیں, کہ جیسے نعل کی طریقے سے پیروں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلقات, بیوی بچے فلاں فلاں کام کاروبار یہ وہ. خدا کہہ رہا ہے کہ اب جو موسیٰ تم جس جگہ پہ قدم رکھ رہے ہو یہ فی البقعت المبارکہ, یہاں پر ہمارے نور کی تجلی ہے بصورت نار. انک بالواد المقدس طوا, یہاں پر صرف ایک تعلق چلتا ہے, سب کو نیچے اتار کے آؤ. فخلع نعلیک. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو ہی واز ایوالوڈ انٹو اے پرسن جیسے رسول خدا, کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب رسول خدا کو معراج میں اللہ نے عرش پر بلایا تو کہا اپنی نعلین سمیت آ جاؤ. نعلین سمیت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان عرش پہ یہ جوتیاں لے کے تھوڑی, اور مطلب عجیب مزہ خیز بات ہے اگر آپ اس بات کو تصور کریں اس طریقے سے. تو نعلین سمیت آنے کا مطلب ہے اے محمد تمہیں اپنے تعلقات اتار کے آنے کی میرے پاس ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس بات کی گواہی ہم دے رہے ہیں. قل, یہ جو آیت ہے نا سورہ انعام کی آئی تھنک 162 ہے, قل کہہ دو اللہ کے الوار ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. پیغمبر اکرم خود نہیں کہہ رہے ہیں, قل حکم ہے خدا کا, کہہ دو کہ میری صلات اور نسک اور زندگی اور ممات جو ہے وہ للہ رب العالمین. اے محمد تم کو عرش پہ بھی تمہارے تعلقات قابل قبول ہیں, کیونکہ تم نے جو کچھ بھی تعلق زندگی میں پیدا کیا ہمیں پتہ ہے کہ سوائے للہ رب العالمین کے اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ طور پہ جانے کا ذکر ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے, ہم وہ پہلے والے پر ہی فوکس کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے جو ہے ان کو جب بلایا طور پر تو جوتیاں اتروا دیں, اور پیغمبر اکرم سے نہیں, دوسری دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جوتیاں اتار دو. اور وہاں پر میں نے شاید آپ کو سنایا بھی تھا کہ ربی ارینی انظر الیک اور وہ تمام چیزیں. تو یہ ہے زندگی. ٹھیک ہے, اگر ہم مماتی یعنی بظاہر میری موت, جو انسان موت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب حیات سے موت کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ موت کا مطلب ہے کہ سرنڈرنگ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو دیٹ یو پزیز, تو وہ چیز بھی جو ہے وہ انسان فقط اور فقط اللہ ہی کے لیے. یعنی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے اختیار سے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور جن چیزوں کو چوز کر رہا ہوتا ہے اپنی لائف میں ایک راہ کو لے رہا ہوتا ہے, اور موت کا وقت انسان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی تمام کی تمام چیزوں کو سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر افراد جو ہیں آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اپنے چیزوں کو سرنڈر کرتے ہیں بے چارگی اور ضعیفی کے سامنے. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس سمجھ میں ہی نہیں کیا کر. یعنی کیونکہ زندگی بے چارہ اور ضعیف بنا دیتی ہے اس لیے سرنڈر کر دیتے ہیں ساری چیزیں, ورنہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی سرنڈر نہیں کرے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے. تو مماتی یعنی جو میری موت ہے, کہ جو میرا موت یعنی کہ ایک ٹرانزیشن ہے, آگے جانا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں کہ وہ بھی چاہے میں زندہ رہوں, یعنی اپنے جو میرے اختیاری اعمال اور اختیاری حیات ہے, یا جو موت ہے کہ جس میں موت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دو, سر تسلیم خم کر دو اپنا, تو وہ بھی للہ رب العالمین. تو بات واضح ہو رہی کہ حسب و نسب سوائے میرے اور باقی تمام کے تمام منقطع ہو جائیں گے روز آخرت. کیونکہ ہمارے جتنے بھی روابط ہیں وہ دنیاوی یا جسمانی تعلقات کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں, اور وہ اس عالم میں یعنی عالم ملکوت میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اس دنیا کی جو کنسیڈریشنز ہیں یا جو جسمانی معاملات ہیں, ان بنیاد پر پیدا ہونے والے تعلقات کی اس دنیا میں کوئی کنسیڈریشن اور اہمیت نہیں ہے, تو اس کے باقی رہنے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے, اس کے باقی رہنے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک نقطہ ایک سوال سامنے رکھوں, اور یہ بھی ایک بڑا یعنی کہ کہہ لیں چپتا ہوا سوال ہے, کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, کچھ غور و فکر کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے اس بات کو کبھی نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں ظالمین کن لوگوں کو بیان کیا گیا؟ ظالمین کا لفظ قرآن میں بہت آیا, ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, اور ظالمین خسارے میں ہیں, وما یزید الظالمین الا خسارا, اور یہ سب چیزیں. لیکن ظالمین ہیں کون؟ یعنی ہمارے نقطہ نظر سے ظالمین کون ہیں؟ ہم کس کو کہتے ہیں ظالم؟ ظالم ظالم
وہ بھی حق کی چیز سے ہٹتے ہیں, وہ ظلم کے اس میں آ جاتے ہیں, جیسے ربنا ظلمنا انفسنا, جو بھی آپ رائٹ وے سے ذرا سا بھی ڈیویٹ کریں گے وہ ظلم میں چلا جائے گا, وہ کسی میں کسی پہ بھی آپ رکھتے ہیں فارمولے,
اپنے آپ پہ ظلم کر,
تو اس میں یعنی کہ اور ہم لوگ ظلم کا لفظ اور ظالمین کے لیے جو ہم بد دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ کون سے ظالمین ہیں؟
ہم تو مسلمان کو مار رہے تو وہ ظالمین.
اس بات کا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بہت اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے کہ ظالم وہ ہے جو خدا کے نظام سے ڈیویٹ کرتا ہے یا بغاوت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں, اور اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے؟ خسارہ. دنیا میں کیسے آئے گا؟ کہ خدا کسی اور ظالم کو مسلط کر دے گا. تو جو دو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں گروہ, یہ دونوں ظالم ہیں, نہ کہ ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے. ایک ظالم زبردست ہے, ایک ظالم زیر دست ہے. ایک وہ ظالم ہے جس کا ہاتھ اوپر ہے, ایک وہ ظالم ہے جس کا ہاتھ نیچے ہے. یہ ظالم و مظلوم کا مقابلہ ہی نہیں ہے. اسی لیے اس کا نتیجہ آپ کو نہیں ملتا ہے. یہ بات کب ختم ہوگی؟ جب کوئی ایک ظالم اپنے ظلم سے باہر آئے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا. فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ امریکہ گھس گیا, وہ یہی رہے گا. جب تک کہ وہ اپنے ظلم سے باہر نہیں نکلیں گے, یعنی جس ظلم میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے, خدا کے قوانین اور اس کی بے احترامی اور اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور دور کرنا, جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے یہ والی کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ انہوں نے اپنے نفوس میں جس ظلم کو جگہ دے دی ہے, جب تک اس ظلم کو وہاں سے باہر نہیں نکالیں گے کچھ نہیں ہونے والا. اور اسی وجہ سے یعنی کہ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ حقیقتاً کسی انسان یا کسی قوم کو بھی ظلم سے نجات پانے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, فقط اور فقط اپنے آپ کو ظلم سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے. تو خدا پھر وہ تمام کے تمام اسباب جنریٹ کر دیتا ہے کہ وہ جو تم پر مسلط ہے وہ ہٹ جائے گا. ختم ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ نظام حق ہے.
سوری, وہ جو خود بخود تو ہٹے گا نہیں نا, پھر بھی اس کے لیے قربانی دینی پڑے
گی. نہیں, لیکن خود بخود کا مطلب یہ, دیکھیں آپ اگر اس بات پہ غور کریں کہ وہی ایک قوم کہ جو پہلے کسی قابل نہیں ہوتی ہے, وہی اتنے زیادہ بڑے کام اور قربانی دینے کے لائق ہو جاتی ہے. یہ بذات خود توفیق خدا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ بذات خود, یعنی کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کا نظام حرکت میں آئے گا اور آپ کو آزاد کر دے گا. ہاں, یعنی کہ لوگوں میں وہ استقامت کے, جیسے وہی ہم بات کر رہے تھے کہ رسول خدا کے آنے کی وجہ سے, اور یعنی کہ صرف آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ لوگوں نے رسول خدا کو قبول کیا. اصل بات یہ, یعنی پیغمبر تو موجود ہیں لیکن پیغمبر کو ماننے والا سننے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو اس سے نہیں تبدیلی آئے گی, لیکن قبول کیا. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ عرب قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, کتنا عرصہ لگا ان کو آدھی دنیا فتح کرنے میں, مطلب ود ان 100 ایئرس, بلکہ اس سے بھی کم اگر ظاہری اعتبار سے بھی ہم دیکھیں. اور ایک بہت مطلب انڈیورنگ اور پاورفل سویلائزیشن بنانے میں. تو اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو اگر آپ ان لوگوں کی نظر سے دیکھیں اسلام کو جو غیر مسلم ہیں, یہ اورینٹلسٹ ہیں, تو وہ ان کی نظر میں یہ بہت حیران کن بات ہے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے, یعنی اس کی کوئی دوسری اگزامپل ہی نہیں ہے کہ ایک قوم اتنی سی جگہ میں جو حجاز ہے وہ کتنا بڑا ایریا ہے, یہ کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ کہ جہاں پر اسلام آیا تھا. لیکن تھوڑے سے عرصے میں ود ان ہاف اے سینچری ایران کی امپائر ان کے انڈر میں, مصر ان کے انڈر میں, روم ان کے انڈر میں, جتنی بڑی بڑی اس زمانے کی سویلائزیشن تھی سب مفتو ہو گئی. تو اس کا بہرحال طریقہ, یعنی بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو قبول کریں گے, آپ اگر اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے, یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ سب بہت حق پہ تھے یا وہ بہت کوئی اعلیٰ معیار کے لوگ بن گئے تھے, لیکن ایک نتیجہ انسان کے سامنے آتا ہے. اور اگر ہمیں نتیجہ نہیں مل رہا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ظالم نہیں ہے, ہم خود ہیں, یعنی ہمارا اپنا ظلم ہے. اب ایک بات اس کو اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی طرف جب وہ کرتے ہیں, یعنی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں کہ عصبیت کی ملکوتی صورت, کہ ہم اس بات کی پہلے شرح کر چکے ہیں کہ برزخی قیامتی اور ملکوتی صورتوں کا معیار انسان کے ملکات پر ہے. ٹھیک ہے, ملکات کا لفظ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی جیسے ملکات ہیں ویسے انسان کی برزخی اور ملکوتی صورت ہے. اور اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ دنیا کا جسم تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے, آخرت کا جسم جہنم کی آگ میں جل کے ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی ہم اس کا ریزن ڈھونڈ سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہے انسان ہے, وہ جسم عارض نہیں ہے, وہ جسم لباس کے طریقے سے پہنایا ہوا نہیں ہے جیسے یہ جسم ہے, وہ جسم خود انسان کے ملکات کی ہی شکل ہے, یعنی خود انسان ہے وہ. اور انسان فانی نہیں ہے, انسان ختم ہونے والا نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ جسم بار بار جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا لیکن ختم اور فنا نہیں ہوگا. تو انسان کی جو قیامتی برزخی اور ملکوتی صورت ہے, شکل ہے, وہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ ملکات سے, انسان کے ملکات سے, یعنی کہ جو کوالٹیز کیریکٹرسٹکس ٹریٹس ہم ڈیولپ کرتے ہیں انہی سے ہی بنتی ہے.
ویسے آپ نے جو بات کی انسان فانی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کانٹیکسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہے اور آگے پیچھے کے بھی دروس سنے ہیں, تو شاید آسانی سے ہم نے سن لی. عام لوگوں کے سامنے اگر بولیں گے انسان فانی ہے تو بولیں گے شرک کر رہے ہو بھائی تم, صرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لا فانی ہے, انسان تو فانی ہے.
نہیں نہیں اس میں شرک کی کیا بات نہیں نہیں سن یہ نہیں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں خدا اور انسان میں دو بہت یعنی کہ اگر ہے نا عوامی لیول پر دو بہت بنیادی فرق ہیں اس میں خدا ازلی اور ابدی ہے انسان ازلی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ خدا ادھر سے بھی ٹائم لیس ہے ادھر سے بھی ٹائم لیس ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اگر ہم لافانی کہتے ہیں یا انسان کو ابدی کرنے کہنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ٹائم فریم میں خدا کا ابدی ہونا یا لافانی ہونا ٹائم فریم سے باہر ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں اور یہ اذن خدا سے یہ خدا کی اجازت سے کہ خدا نے ہم کو ایسا بنایا ہے کوئی ہم اپنے خود سے تھوڑی ہیں ایسا تو عالم قیامت کیا ہے کہ وہاں پر انسان کا نفس اور اس کی حقیقت ظہور کرے گا اور جو ملک بدن ہے وہاں پر نفس کی نافرمانی نہیں کر سکے گا یہ بھی بہت عجیب نقطہ ہے اس بات کا سمجھ لیں بدن جو ہے یہ انسان کا ظاہر ملک ہے اور انسان کی حقیقت ملکوت ہے اس دنیا میں ہم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنے نفس کی حالت سے الگ ہٹا کے چلا سکتے ہیں اور کر ہی رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس پر باقاعدہ ایک بہت گہری ریسرچ ہے جھوٹ پر اور اس میں یعنی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جھوٹ ہے نا وہ کچھ انسان کی بالکل انگرینڈ ہے ان دا موسٹ بیسک نیچر یعنی جھوٹ سے مطلب ہے کہ پریٹینڈ کرنا کچھ کا کچھ کہ چھوٹے بچے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹے ابھی تو اس نے وہ بالغ نہیں ہوا نا ابھی تو وہ کسی اس پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ فالس پریٹینشن والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس زندگی میں یہ اپرچونیٹی موجود ہے لیکن آخرت میں ملک کے بدن حقیقت ملکوتی یا نفس کے اگینسٹ نہیں جا سکتی یعنی جو ہماری حقیقت ہے وہی ہم سے ظاہر بھی ہوگی اور اس کے اوپر بھی یعنی کہ قرآنی آیتوں میں یہ ایک ڈبیٹ بھی ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اس طریقے سے جب اٹھیں گے خاص طور سے کفار و مشرقین و منافقین ان کی ایک تعداد کیا کہے گی ہم نے شرک نہیں کیا بل کذبوا علی انفسہم یعنی وہاں جھوٹ بولیں گے ہم نے شرک نہیں کیا تو اس کے بعد پھر آخر میں ان سب کے ساتھ کیا ہوگا کہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ خدا نے کہا کہ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم کہ پھر ان کی افواہ جو ہے یعنی بولنے والی چیزوں پر مہر لگ جائے گی اور ان کے ہاتھ پیر ان کے دنیاوی جسم آ کے گواہی دیں گے تو لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو کوسچن ہے وہ یہ کہ کیا آخرت میں کسی کے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جھوٹ بولے وہی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ان کے نفس کی حالت کیا ہے جھوٹ ہے تو آخرت میں بھی ان کے اندر سے کیا برآمد ہوگا ملکہ کیا ہے جھوٹ ہے
وہ اس کو انٹرنلی وہ سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں
دیکھیں وہاں پر شعور تو بہت زیادہ انسان کا بڑھ چکا ہوگا یعنی مثال کے طور پر کہ اللہ نہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں کسی ایک خرافاتی یا بری چیز کا شکار ہو گیا آخرت میں بھی جب مجھ سے ظاہر ہوگا تو وہ لا یعنی اور فضول چیزیں ہی نکل رہی ہوں گی اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں گا یعنی کہ اس کی ایک جیسے مثال میں آپ کو دوں بھی قرآنی مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے دور میں جو ایک قوم تھی کہ جن کو مسخ کر دیا گیا تھا اور بندر بنا دیا گیا تھا وہ بھی یہی کھیل کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اور اس میں अब जब उनको बंदर बना दिया गया था तो उनकी हालत क्या थी? मैंने अब सवाल यह है, क्या वो बंदर बन गए थे यानी कन्वर्ट हो गए थे फ्रॉम मैन टू मंकी? जाहिरी तौर से ऐसे ही हो गया था, ठीक है। लेकिन जो उसके रिलेवेंट हदीस है उसमें ये जुमला है कि जो मोमिनीन थे, क्योंकि जो मोमिनीन थे वो बच गए थे, बाकी दो ग्रोह के, एक तो जो गलत काम कर रहे थे और एक वो जो मोमिनीन को रोकते थे कि इनको रोको मत, यानी कि मोमिनीन इनसे कहते थे कि ये काम मत करो गलत है, तो एक ग्रोह ऐसा था जो कहता था इनको मत बोलो, क्या फायदा इनको बोलने का, वो दोनों इसमें शामिल हुए इस सजा में। तो जब वो लोग थे तो मोमिनीन उनको नहीं पहचान पा रहे थे कि वो कौन है, वो पहचान रहे थे उनको
उस कन्वर्जन के बाद।
हाँ, इसका मतलब ये है कि उस पे आयतुल्लाह जवादी अमली ने एक जुमला कहा कि इंसानुन हैवानुन, इंसान है जो हैवान बन गया है, ना कि कन्वर्ट हो गया है। इंसानुन हैवानुन यानी इंसान होते हुए हैवान है, और यही अजाब है, वरना अजाब नहीं है। यानी बंदर कोई अजाब में थोड़ी है, वो कोई अजाब में थोड़ी है।
ये जो झूठ वाली बात आप कह रहे हैं तो वो आमतौर पर एक साइकोलॉजी का भी फिनोमेना है कि इंसान कभी झूठ बोलना शुरू करता है किसी भी हवाले से अपनी, फॉर एग्जांपल किसी सोच लेता है कि मैं फलाना स्किल में बहुत अच्छा हूँ और वो आहिस्ता आहिस्ता समझ, वो उस झूठ को ही सच समझने लगता है, वो प्रॉपर्टी जो है ना वो सच्चाई साबित हो जाती है, हालांकि वो झूठ होता है उसके लिए।
दुनिया में जाहिर ही चीज़ें जहूर करती हैं, यानी कि उसमें जैसे चोरी के हवाले से ये बात है कि अब मुझे नहीं पता, मैं दादा सुनाते थे कि यानी अपने ज़माने के, क्योंकि उस ज़माने मुकदमात और ये सब, कि एक चोर को पकड़ा गया और क्या कत्ल और उस पर फांसी की सज़ा उसको हो गई, तो उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाओ और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो जब माँ आई, वो बेचारी रो रही थी, तो उसने कहा कि मैं तुमसे कान में एक बात करना चाहता हूँ बहुत ख़ास। तो जब वो आई तो उसने उसके कान इतनी ज़ोर से काट लिए कि तकरीबन उसको अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या किया? तो उसने कहा कि पहली दफ़ा जब मैंने माँ को आके बताया था कि आज मैंने फलां बच्चे की उससे ये पेंसिल लिया, ये वो निकाल लिया, ये अगर उस वक्त वो सुन के मुझे रोक देती तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पे नहीं होता। यानी वो वही बात जो कह रहे हैं ना कि मलिका, बुनियादी तौर से बात क्या हो रही है, मलिकात की, कि वो इंसान के अंदर वो एक चीज ऐसी डेवलप हो जाती कि यानी अब वो चोरी एक मलिका बन चुका है, अब वो नॉर्मल लाइफ ही नहीं गुजार सकता वो शख्स, यह झूठ मलिका बन चुका है। यानी कि इन बातों से हमें इस जिंदगी, ये देखें ये जिंदगी के अंदर कुछ मामलात जो है ना बहुत हौलनाक और खौफनाक हैं, जिनसे हमें हमेशा बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। और वो यही है कि खुदा ना खास्ता कोई बुरी आदत मलिका ना बन जाए, उससे पीछा कभी नहीं छूटने वाला इंसान का। और इसीलिए यानी कि हमें इस दुनिया में बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती ना ये बात कि लोगों को हम इतनी इतनी तकलीफ़ों में देखते हैं, इसकी तकलीफ़ों की बहुत ज़्यादा हिकमत यही है कि इंसान के अंदर से जो बुरी चीज़ें जड़ पकड़ चुकी हैं ना और इंसान का मलिका बन चुकी हैं, वो साफ हों ये गंदगी। तो हो सकता है कि उस आलम में इंसान किसी हैवान या शैतान की सूरत में मशहूर हो, यानी कि जिसने शैतान के सारे पैगाम को कबूल कर लिया है उसकी और शैतान की शक्ल में फ़र्क नहीं होगा, जिसने किसी हैवान की आदत को, खसलत को कबूल कर लिया है उसकी और हैवान की शक्ल में फ़र्क नहीं होगा आखिरत में। तो जिस शख्स के, अब वो हदीस की बात, कि जिस शख्स के दिल में भी राई के दाने के बराबर भी असबियत होगी خدا اس کو آراب جاہلیت کی صورت میں اٹھائے گا. یعنی اس تعصب کی باطنی شکل کیا ہے؟ ایام جاہلیت کے بدوؤں کا کردار. کہ اگر کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کریکٹر کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے, اس حالت میں محشور کیا جائے کہ جو ان کا کریکٹر تھا, تو وہ پھر نتیجہ ہے تعصب اور عصبیت کا. چلیں پھر آج اس کو روکتے ہیں, تھوڑا سا باقی ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو اور کور کر لیں گے. اگر کوئی اس میں سوال یا کوئی بات جو آج ہم نے ڈسکشن کیا اس پہ, تو بسم اللہ.
جہاں پر جو حکمران ہے بظاہر, تو وہ بھی ظالم ہے ایک طرح سے, مطلب ان اے وے وہ بھی رائے حق سے خدا کی اسے تو ہٹے ہوئے, لیکن وہ لوگوں کو اس طرح تو ظلم نہیں کر رہے جس طرح وہاں ظلم ہو رہا ہے.
ہاں تو اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں نا. دیکھیں میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو بھی ایک کام ایک اس راہ پہ چلے گا, یعنی مختلف ہیں. ظلم کی بنیادی طور پر پریکٹیکلی دو تین شکلیں. ان میں سے جس شکل پر بہت جلدی عذاب آتا ہے وہ شکل ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان اور بدخواہ ہو جاتے ہیں. یعنی ظلم کی جس حالت پر خدا کی طرف سے سب سے جلدی آتا ہے عذاب, ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے کہ جس دن وہاں پر لوگ ایک دوسرے کا اچھا سوچنے دیں گے, غربت کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب پاکستان بنا تھا تو بہت غربت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس وقت کیا تھا, جو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ بتاتے تھے کہ محلے میں ایک گاڑی آ گئی تو وہ گاڑی جو ہے نا وہ پورے محلے کی گاڑی ہے, چلو بیٹا تم بھی آؤ, سارے بچے اس گاڑی پہ سیر کر رہے ہیں اور اس پہ چڑھ رہے ہیں اور اچھل رہے ہیں, اور کسی کو کوئی ان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں جیسے ریڈیو ایک چیز تھی 1950s میں, تو وہ ریڈیو آیا تو جناب وہ سارے محلے کے لوگ وہاں چل کے وہ اس میں یہ سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں فلاں چیز ہو رہی. تو اس غربت کے باوجود خدا نے آپ کو برکت دی یا نہیں دی؟ حکمران تو اس وقت بھی بہت اچھے نہیں تھے آپ تاریخ, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا مثال کے طور پر شروع کے 20 سال کو اتنے برے نہیں ہیں, لوگ زیادہ خوش تھے, برکتیں تھیں, انجوائمنٹ زیادہ تھی. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں, اس وقت اگر آپ حساب کریں تو اس کے مقابلے میں اب پیسہ بے تحاشا زیادہ ہے, لیکن نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہے, نہ برکت ہے, نہ کچھ ہے. یعنی کہ اب جو ہے آپ دیں گے, پہلے ایک گاڑی نہیں ہوتی تھی ایک گلی میں, اب پوری گلی میں مطلب اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ کوئی کھڑی کرنا مشکل ہوتا ہے, مصیبت ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو پیسے کی کمی کہاں ہے, وسائل کی کمی کہاں ہے, کہاں لوگوں کو وہ اتنا کھانا پینا یہ وہ سب ہے یا نہیں ہے, لیکن سکون رخصت ہو گیا, یہ مصیبت آ گئی. صحیح ہے. تو سب سے جو برا نتیجہ آتا ہے نا جس ظلم کا, کیونکہ خدا اپنے حق کو بہت پیچھے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ خدا کا حق مارنا کوئی ریکمینڈیڈ نعوذ باللہ بات ہے, لیکن اس میں خدا بہت انتظار کر لیتا ہے, صبر کر لیتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ کے آئے, پلٹ کے آئے. لیکن یہ والا جو ظلم ہے کہ جس میں انسان, اور دیکھیں الٹیمیٹلی اس کی وجہ بھی وہی ہے, یعنی آپ اس بات پہ غور کریں, الٹیمیٹلی اس کی وجہ وہی ہے, خدا کے قانون سے انحراف کرنا. کہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ جو اللہ کا قانون ہے وہ خالی لپ سروس تک رہ گیا. کہ امام جواد علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو خط لکھا تھا, اس میں آپ نے وہی زمانے کے حالات, اور یہ زمانے کے حالات اس وقت سے ایسے ہی ہیں, آپ نے ایک بڑا زبردست اس کا جملہ ہے کہ لوگ عوام علماء یا جو بھی لوگ ہیں ان پر اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی روایت کیسے کرتے ہیں, اور اہل علم اور معرفت اس بات پر افسردہ ہیں کہ یہ قرآن کی رعایت نہیں کرتے. تو یہ روایت اور رعایت, قرآن کی روایت کرنے والے لوگ بے تحاشا ہیں, رعایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اگر اس میں بھی یعنی کہ جیسے یہ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم آ رہی ہے, یعنی کہ دین خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے سب کو پتا ہے کہ یہ مسائل میں آ رہے ہیں. جب یہ انہوں نے دین کو لیا ہوا تھا تو معاملات کچھ اور تھے, اور جب دین کو چھوڑ دیا ہے تو اب معاملات کسی اور رنگ میں جا رہے ہیں. بالکل, اٹ از فار ایوری ون ٹو سی. لیکن بہرحال وہ والی بات نہیں ہے, وہ مظالم نہیں ہے کہ جیسے مین ٹو مین اور وہ ایک دوسرے کا حق مار کے کھا گئے اور ایک دوسرے کو کوئی وہی نہیں ہے, مطلب لحاظ ہی نہیں ہے کہ